بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ جب تمہارا پروردگار ملائکہ کو وحی کر رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، لہٰذا تم صاحبان ایمان کو ثبات قدم عطا کرو، میں عنقریب کفار کے دلوں میں رعب پیدا کر دوں گا، لہٰذا تم کفار کی گردن کو مار دو اور ان کی تمام انگلیوں کو پور پور کاٹ دو۔ یہ اس لیے ہے کہ ان لوگوں نے خدا اور رسول کی مخالفت کی ہے، اور جو خدا اور رسول کی مخالفت کرے گا تو خدا اس کے لیے سخت عذاب کرنے والا ہے۔ یہ تو دنیا کی سزا ہے جسے یہاں چکھو، اور اس کے بعد کافروں کے لیے جہنم کا عذاب بھی ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی پہلی مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو نیک کام کو دیکھ کر خوش اور برے کام کو دیکھ کر ناخوش ہو وہ مومن ہے۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ آل عمران کی آیات 26-27 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب حبیب اللہ پور احمدی۔ حضرت امام حسن علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اس دنیا میں لوگ بے خبری اور غفلت میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ عمل کرتے ہیں لیکن جانتے نہیں۔ جب آخرت میں پہنچیں گے تو اس وقت یقین کی منزل پر ہوں گے، لیکن اس وقت وہ جانتے ہوں گے لیکن عمل نہیں کر سکیں گے۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ہماری یہ نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے۔ خبروں کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی۔ اس کے بعد آپ پروگرام صبح امید سماعت فرمائیں گے اور پھر پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا، اور آخر میں آج کی مخصوص دعا اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا۔ سامعین، جو کچھ تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ کریں وہی تم بھی ان کے ساتھ کرو، کیونکہ تمام نبیوں کی تعلیم یہی ہے اور خوشنودی خدا کے حصول کا اس سے بہتر کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مومن وہ ہے جسے لوگ اپنی جان و دل اور خون کا امین سمجھیں۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ تو سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے عالمی خبریں۔ عالمی خبروں کے ساتھ حسین اختر حاضر خدمت ہے، سلام قبول کیجیے اور سماعت فرمائیے بعض اہم خبروں کا خلاصہ۔ ہند پاک کشیدگی میں شدت، لائن آف کنٹرول پر فائرنگ۔ امریکہ کے اشتعال انگیز اقدامات سے مذاکرات میں اس کی سنجیدگی پر سوال اٹھتا ہے عباس عراقچی۔ ہندوستانی عوام کشمیریوں پر اعتماد کریں، انہیں تشدد کا نشانہ نہ بنائیں، ممتاز کشمیری رہنما میر وائز عمر فاروق کی اپیل۔ اور غزہ کے مظلوم عوام پر غاصب سینی فوجیوں کے حملے جاری، شہدا کی تعداد 52,400 اور زخمیوں کی تعداد 1,18,014 ہو گئی۔ اور لیجیے اب خبریں تفصیل سے، ملاحظہ فرمائیے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ امریکہ کے اشتعال انگیز اقدامات سے مذاکرات میں اس کی سنجیدگی پر سوال اٹھتا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اس طرح کے اقدامات یقیناً منفی پیغام کے حامل ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم امریکہ میں مختلف نظریات کے ساتھ ساتھ مختلف لابیوں کے درمیان اختلافات سے بھی واقف ہیں اور تمام معاملات کی نگرانی کر رہے ہیں۔ وزیر خارجہ نے فریقین کے موجودہ اختلافات کے حوالے سے کہا کہ کوئی بھی مذاکرات اختلافات کی موجودگی پر مبنی ہوتے ہیں، اور اگر اختلافات نہ ہوں تو مذاکرات بے معنی ہوں گے۔ ایران امریکہ مذاکرات میں بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی کے تعاون اور موجودگی کے بارے میں وزیر خارجہ نے کہا کہ بنیادی طور پر ایٹمی مسائل کی تصدیق بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی کے ساتھ کسی بھی ممکنہ معاہدے کا حصہ ہوگی، اور اگر کوئی معاہدہ طے پایا جاتا ہے تو ایجنسی مستقبل میں اہم کردار ادا کرے گی۔ دوسری جانب ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے نہتے فلسطینیوں کے خلاف جاری قتل عام اور نسل کشی کو روکنے کے لیے اسلامی ممالک کے درمیان تعاون اور ہم آہنگی بڑھانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ مہر خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے الجزائر کے ہم منصب احمد عطاف سے ٹیلی فون گفتگو میں دو طرفہ تعلقات اور علاقائی و بین الاقوامی امور پر تبادلہ خیال کیا۔ عباس عراقچی نے مقبوضہ فلسطینی علاقوں غزہ اور غرب اردن میں صہیونی جرائم میں اضافے اور لبنان پر اسرائیلی حملوں کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ فلسطینی عوام کو ان کے آبائی وطن سے جبری بے دخل کرنے کی سازش کو ناکام بنانے کے لیے اسلامی ممالک کو متحد ہو کر مؤثر اقدام کرنا چاہیے۔ عراقچی نے الجزائر کی جانب سے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں ایران کے جوہری معاملے پر اصولی موقف اختیار کرنے پر شکریہ ادا کیا۔ گفتگو کے دوران الجزائر کے وزیر خارجہ نے بھی اسرائیل کے ہاتھوں خطے میں بدامنی پیدا کرنے اور بے گناہ فلسطینیوں کے قتل پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اسلامی ممالک اور عالمی برادری سے فوری کارروائی کا مطالبہ کیا۔ احمد عطاف نے بین الاقوامی اداروں اور اسلامی تعاون تنظیم میں ایران الجزائر شراکت داری کو مضبوط بنانے پر زور دیا تاکہ فلسطینی عوام کے حقوق کا مؤثر دفاع کیا جا سکے۔ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان پہلگام دہشت گردانہ حملے کے بعد کشیدگی بڑھ گئی ہے۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق دونوں ملکوں کے درمیان کشیدگی اس حد تک بڑھ گئی ہے کہ بعض حلقوں نے جنگ کا خدشہ ظاہر کرنا شروع کر دیا ہے۔ پاکستانی ابلاغیاتی ذرائع کے مطابق پاکستان کے وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے دعویٰ کیا ہے کہ ہندوستان کے وزیر اعظم نے فوج کو جنگ کا گرین سگنل دے دیا ہے۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ ہندوستان اور پاکستان دونوں ملکوں کے ابلاغیاتی ذرائع نے کشمیر میں لائن آف کنٹرول پر دونوں ملکوں کی افواج کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ جاری رہنے کی خبر دی ہے۔ دونوں ملکوں کی فوجوں نے ایک دوسرے پر بلا اشتعال فائرنگ شروع کرنے کا الزام لگایا ہے۔ یاد رہے کہ پہلگام دہشت گردانہ حملے کے بعد ہندوستان اور پاکستان کے درمیان کشیدگی بڑھ رہی ہے۔ ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے ممتاز مذہبی اور سیاسی رہنما میر وائز عمر فاروق نے ہندوستان کے بعض علاقوں میں کشمیریوں کے خلاف تشدد کیے جانے پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ ہندوستان کی سرکاری خبر رساں ایجنسی یو این آئی کے مطابق میر وائز عمر فاروق نے ایکس پر ایک پوسٹ میں لکھا ہے کہ مسوری میں دو کشمیری شال فروشوں پر حملے، اس کے بعد 16 شال فروشوں کے مسوری چھوڑ دینے کی خبر پریشان کن ہے۔ انہوں نے مسوری پولیس پر الزام لگاتے ہوئے اپنی پوسٹ میں لکھا ہے کہ پولیس نے مذکورہ کشمیری شال فروشوں کو تحفظ کی ضمانت دینے سے انکار کر دیا، جس کے بعد انہیں یہاں سے نکلنا پڑا۔ میر وائز عمر فاروق کا کہنا ہے کہ بڑے پیمانے پر نظر بندیوں، انہدامی کاروائیوں اور کشمیر کے اندر کریک ڈاؤن کے بعد جموں کشمیر سے باہر طلبا اور چھوٹے تاجروں پر حملے، انہیں کشمیر واپسی پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ پہلگام حملے کے بعد جموں کشمیر کے اندر اور یہاں سے باہر کشمیریوں کو جو اتنا سزا دی جا رہی ہے وہ غیر منصفانہ اور غیر انسانی ہے۔ انہوں نے ہندوستانیوں سے اپیل کی ہے کہ وہ میڈیا کے پروپیگنڈوں سے متاثر نہ ہوں اور کشمیریوں پر اعتماد کریں۔ پاکستان کے قبائلی علاقے جنوبی وزیرستان میں بم کے دھماکوں میں متعدد افراد کے مارے جانے کی خبر ہے۔ پاکستان کے ابلاغیاتی ذرائع کے مطابق جنوبی وزیرستان کے علاقے لوئر دیر میں بم کے ایک دھماکے میں ایک کمسن بچے کے جاں بحق اور ایک شخص کے زخمی ہونے کی خبر ہے۔ رپورٹوں کے مطابق دھماکے کی آواز دور تک سنی گئی، جس سے پورے علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ دوسری جانب جنوبی وزیرستان کے ہی علاقے وانا میں امن کمیٹی کے دفتر کے قریب ہونے والے بم کے دھماکے میں زخمی ہونے والے مزید 3 افراد دم توڑ گئے۔ فلسطینی وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ غزہ میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں 35 افراد شہید اور 109 زخمی ہوئے ہیں۔ خبر رساں ذرائع کے مطابق غزہ پٹی پر ہونے والے اسرائیلی فوج کے حملوں میں 16 فلسطینی شہری شہید ہو چکے ہیں۔ شہید ہونے والوں میں سے 12 کو غزہ پٹی کے وسط میں شہید کیا گیا۔ اسرائیلی حکومت نے غزہ پٹی کے وسط میں واقع نصیرات کیمپ کے شمالی حصے کو بھی توپ خانے سے نشانہ بنایا۔ دریاسنا نصیرات پناہ گزین کیمپ میں گھر پر اسرائیلی فوج کے حملے میں دو فلسطینی بچے شہید اور متعدد زخمی ہو گئے۔ واضح رہے کہ 18 مارچ سے غزہ پر سینی حکومت کی جارحیت کے نئے دور میں اب تک 2308 افراد شہید اور 5937 زخمی ہو چکے ہیں۔ ان اعداد و شمار کے بعد طوفان الاقصی آپریشن سے لے کر آج تک شہدا کی تعداد 52,400، زخمیوں کی تعداد 1,18,014 تک پہنچ گئی ہے۔ اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے انسانی حقوق وولکر ترک نے عالمی برادری سے غزہ میں ہونے والی انسانی تباہی کو روکنے کا مطالبہ کرتے ہوئے خطے میں انسانی تباہی کے مزید بحرانوں پر قابو پانے کے لیے بین الاقوامی کوششوں میں اضافے پر تاکید کی ہے۔ وولکر ترک نے کہا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ اسرائیل غزہ میں فلسطینیوں پر ایسی شرائط مسلط کر رہا ہے جو خطے میں ایک گروپ کے طور پر ان کی بقا اور وجود سے ہرگز مطابقت نہیں رکھتی۔ ان کا کہنا تھا کہ غزہ پٹی کے سب سے دور جنوبی علاقے میں واقع رفح صوبے کو ایک نیا انسانی زون قرار دینا اور فلسطینیوں سے خوراک اور دیگر امداد حاصل کرنے کے لیے وہاں آنے پر اصرار ناقابل عمل منصوبہ ہے۔ اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے انسانی حقوق کا کہنا ہے کہ اس طرح کے منصوبوں کا مطلب یہ ہے کہ غزہ کے رہائشیوں کی ایک بڑی تعداد جو آسانی سے نقل مکانی نہیں کر سکتے، بالخصوص معذور، بیمار، زخمی اور خواتین خوراک کے بغیر رہ جائیں گے۔ وولکر ترک نے یہ بات زور دے کر کہی کہ غزہ میں ان علاقوں پر جہاں شہری پناہ حاصل کرتے ہیں وہاں اسرائیلی حکومت کے حملے ایک نفرت انگیز اقدام ہے۔ دوسری جانب اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے ترجمان اسٹیفن دوجارک نے صحافیوں کو بتایا ہے کہ ہمارے انسانی ہمدردی کے شراکت دار رپورٹ کر رہے ہیں کہ غزہ میں 150,000 سے زائد خواتین کو صحت کے حوالے سے مختلف پیچیدگیوں کا سامنا ہے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ ایندھن کی صورتحال تیزی سے بگڑ رہی ہے، پیٹرول کے دستیاب ذخائر تقریباً ختم ہو چکے ہیں اور ڈیزل کی موجودگی نہ ہونے کے برابر ہے۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کی ایک عہدیدار نے غزہ کی صورتحال کے بارے میں خبردار کیا ہے۔ غزہ میں اقوام متحدہ کے دفتر برائے انسانی ہمدردی کی ترجمان اولگا چیرنکو نے خبردار کیا ہے کہ غزہ میں انسانی صورتحال تیزی سے بگڑ رہی ہے اور امداد کی ترسیل میں مسلسل رکاوٹ ایک انسانی المیہ کا باعث بنے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ غذائی قلت شدت اختیار کر گئی ہے اور راستوں کی بندش سے غذائی بحران اور بیماریاں پھیل رہی ہیں اور موجودہ صورتحال پر قابو نہیں پایا جا سکتا۔ اقوام متحدہ کے دفتر برائے انسانی ہمدردی کی اہلکار نے کہا کہ خوراک اور طبی امداد ضرورت مندوں تک پہنچنے سے پہلے ہی خراب ہو رہی ہے۔ انہوں نے کراسنگ کو فوری طور پر دوبارہ کھولنے، جنگ بندی اور جبری نقل مکانی کی روک تھام کا بھی مطالبہ کیا۔ امریکی جنگی طیاروں نے یمن کے دارالحکومت سنا کے علاقوں کو نشانہ بنایا ہے۔ المسیرہ ٹی وی نے رپورٹ دی ہے کہ امریکہ کے جنگی طیاروں نے دارالحکومت یمن کے بنی حشیش، الحسن اور حمدان علاقوں پر بمباری کی ہے۔ امریکہ کے جارے جنگی طیاروں نے سنا کے بنی مطر علاقے کو کئی بار حملے کا نشانہ بنایا۔ میڈیا ذرائع نے کچھ دیر قبل رپورٹ دی تھی کہ امریکی جنگی طیاروں نے صوبہ سنا کے کچھ علاقوں پر بمباری کی ہے۔ امریکہ کے جنگی طیاروں نے صوبہ سعدہ کے سہار علاقے پر بھی 4 بار بمباری کی۔ امریکہ اور برطانیہ سینی حکومت کی حمایت میں 15 مارچ 2025 سے یمن کے خلاف فضائی حملے اور بمباری کر رہے ہیں اور اس ملک کے رہائشی اور فوجی مراکز کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ سینی میڈیا نے غزہ پٹی کے باشندوں کو اس علاقے سے باہر نکالنے کے منصوبے کی ناکامی کا اعتراف کیا ہے۔ اسرائیلی اخبار یدیوت آہرانوت نے رپورٹ دی ہے کہ غزہ کے باشندوں کو باہر نکلنے کا منصوبہ جو امریکی صدر ٹرمپ نے پیش کیا تھا، فوجی کمانڈروں کی خواہش کے مطابق آگے نہیں بڑھ رہا ہے۔ یدیوت آہرانوت نے لکھا ہے کہ فوجی کمانڈروں کو اعتراف ہے کہ اس منصوبے کے بارے میں اب تک آنے والی درخواستیں ان ممالک سے متعلق ہیں جو اپنے شہریوں کے غزہ سے باہر نکلنے کے خواہاں ہیں۔ صہیونی حکومت کی سیکورٹی کونسل کے سابق سربراہ جنرل گورا آئلن کا جنرلس نامی یہ منصوبہ غزہ جنگ شروع ہونے کے بعد ہی سامنے آیا ہے۔ اس منصوبے کے مطابق غزہ کا شمالی علاقہ کے جس میں شہر غزہ اور نتسارین گزرگاہ شامل ہے بند فوجی علاقے میں تبدیل ہو جائے گا۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں ختم ہوئیں۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
میرے ورد لب ہے نبی نبی، میرا دل مقام حبیب ہے، وہ حبیب میرا طبیب ہے، میرے ورد لب ہے نبی نبی، میرا دل مقام حبیب ہے، میں مریض عشق رسول حبیب میرا طبیب ہے، میرے ورد لب ہے نبی نبی، میرا اس گلی سے ہے رابطہ جہاں سر جھکا جہاں رحمتوں کا نزول ہے، وہ جو عرش حق کے قریب ہے، میرے ورد لب ہے نبی نبی۔ میں بڑا کبیر ہوں، شہد و سرا کا سیر ہوں، میں بڑا امیر و کبیر ہوں، میں بڑا امیر و کبیر ہوں، شہد و فقیر ہوں، در مصطفیٰ کا فقیر ہوں، میرا رفعتوں میں نصیب ہے، میرے ورد لب ہے نبی نبی۔ میں غم و الم میں ہوں مبتلا، کوئی کیا کرے گا میری دوا، مبتلا میں غم و الم میں ہوں مبتلا, کوئی کیا کرے گا میری دوا, میرا دو جہاں میں تیرے سوا, میرا دو جہاں میں تیرے سوا. شاہ اور کون طبیب ہے, میرے ورد لب ہے.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. تو لیجیے اب سماعت فرمائیے پروگرام صبح امید.
صبح امید,
عزیز سامعین, محمد و آل محمد پر درود و سلام. آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر خدمت ہیں. حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں, آشکار و ظاہر دشمن کی بنسبت باطن اور مخفی دشمن سے بھی زیادہ ڈرو. لیجیے سماعت فرمائیے صبح امید. سامعین, یہ دور بہت ہی حساس ہے اور اپنی صفوں میں اسلام کا لبادہ اوڑھے دشمن کو پہچاننے کا وقت ہے. یہ وقت ہے دشمن کی صفوں میں اپنے اتحاد و وحدت سے شگاف ڈالنے کا. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے خلاف کی جانے والی گستاخی کا جواب اگر متحد ہو کر دیا جائے گا تو وہ زیادہ مؤثر ہوگا, کیونکہ دشمن کا اصل مقصد مسلمانوں کے اتحاد و وحدت کو سبوتاز کرنا ہے اور ابھی بھی وقت ہے. ہم اس رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے ہیں جسے خود پروردگار عالم نے ایسے عظیم الشان منصب پر فائز کیا ہے کہ اگر اس سے بالا کوئی ذکر ہے تو وہ خود خالق کائنات کا ہے. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان ظالموں کی ہرزہ سرائیوں سے بالا و برتر ہے, تو پھر ان میں اس دیدہ دلیری کی ہمت کیسے ہوتی ہے؟ کس طرح انہوں نے خالق کائنات کے عظیم پیغمبر کی شان میں گستاخی کی؟ یہ سوال آج کروڑوں مسلمانوں کو اپنے آپ سے ضرور پوچھنا چاہیے اور اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے. سیکولرزم اور مذہبی رواداری کو بامانہ باور کرانے کی مسلسل کوششوں کے باوجود اب اس کی مذہب دشمنی واضح ہوتی جا رہی ہے. وہ جنون جو صدیوں تک کلیسا سے وابستہ عیسائی حکمرانوں کی خصوصیت تھا, آج سیکولر انتہا پسندوں کی پہچان بن چکا ہے. وہ فاشن جس کے لیے تاریخ مسولینی کو معاف نہیں کر سکتی, اب سیکولرزم اور صہیونزم کے علمداروں کی میراث بن گیا ہے. فاشزم کے معنی طاقت کے بل پر کچھ بھی منوا لینے کے ہیں اور سیکولر جنونی آج یہی کچھ کر رہے ہیں. اپنے ملکوں سے تو انہوں نے مذہب کے آثار تک کو اکھاڑ کر پھینک دیا ہے, مگر دوسرے ملکوں میں جہاں لوگ انہیں اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھتے ہیں, انہیں بھی طاقت کے ذریعے کچلا, روندا اور تضحیک کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. عالم عرب میں حکمرانوں نے یہ کام اپنے مغربی سیکولر سرپرستوں کی رہنمائی میں کیا ہے, بلکہ تمام مسلم ممالک میں اپنے سیکولر کارندوں کو مسلط کرنا یا مسلط ہو جانے والوں کو سیکولرائز کرنا ان کا اولین مقصد ہے، اور اس جنون کے نتیجے میں جو رد عمل ہوتا ہے اسے وہ انتہا پسندی کا نام دے دیتے ہیں۔ واہ کیا خوب ستم ظریفی ہے! افسوس تو ان پر ہے جو دوسروں کی زبان بولتے ہیں، جنہوں نے اپنا ایمان گروی رکھوا دیا ہے۔ وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ جو شخص پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کرے اور اس ناشائستہ کام کے ذریعے کروڑوں مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کرے، وہ سزائے موت کا مستحق ہے۔ اسلام کے دشمن اپنے ناپاک عزائم تک پہنچنے کے لیے مسلمانوں کے اندر اختلاف و افتراق پھیلانے، اسلام کو پھیلنے سے روکنے اور دین کو ایک رکاوٹ کی حیثیت سے راستے سے ہٹانے کے لیے اسلام کے مقدسات کی توہین جیسے اقدامات انجام دے رہے ہیں۔ دین اسلام کو صحیح معنوں میں متعارف کرانے اور دشمنوں کی یلغار کے مقابلے میں دفاع کا اہم طریقہ کار، اتحاد و اتفاق کا تحفظ، اسلامی ثقافت کی صحیح معرفت، دین کے چہرے سے خرافات کی دھول کو پاک کرنا وغیرہ شمار ہوتا ہے۔ افسوس ہے کہ بعض اوقات ہم مغرب کی طرف سے ثقافتی الغار کو اسلامی مقدسات کی توہین کی شکل میں دیکھتے ہیں۔ آخر کیا وجہ ہے کہ مغرب اس حد تک چلا جاتا ہے کہ ان بے احترامیوں اور توہین کے واضح مصادیق اور نمونے قرآن کریم، اسلام اور اس کا پیغام لانے والوں کی توہین، اسلامی احکام اور اسلام کے علماء کی بے احترامی اور توہین کی صورت میں ظاہر ہوتے ہیں؟ یہ بے احترامیاں کتاب، اخبار، مجلات، فلموں، تقریروں اور کارٹونوں کی صورت میں انجام پاتی ہیں، اور دشمنوں کے اختیار میں وسیع پیمانے پر ذرائع ابلاغ کے ذریعے اسلام و مسلمین کے خلاف ایک منصوبہ بندی کے تحت ثقافتی الغار کے طور پر ہمارے سامنے آتی ہے۔ ان مقاصد میں سے سب سے اہم یہ ہے کہ مسلم دنیا کو دہشت گرد یا دہشت گردی پسند، انتہا پسند، آزادی اظہار کے دشمن اور بے منطق اور تشدد پسند دین کے طور پر متعارف کرائیں، تاکہ ان الزامات کے سائے میں اپنے ناپاک عزائم حاصل کر سکیں۔ جبکہ آزادی اظہار کے نام پر یہ توہین و گستاخی سب سے بڑی دہشت گردی اور انتہا پسندی ہے۔ آخر کچھ کچھ وقفوں کے بعد ایسی مضموم سازشوں کا مقصد کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ توہین کے بعد ہونے والے رد عمل اور توہین کے پس پشت غلط تاریخ کے ذریعے اسلام کے درخشاں چہرے کو مس کر کے پیش کرنا اور لوگوں کو اسلام سے متنفر کرنا، اور دوسرا اہم مقصد مسلمانوں کے درمیان ہر طریقے سے اتحاد کو روکنا اور خود مسلمانوں کے سامنے اسلام کی غلط تصویر پیش کرنا ہے۔ ان سازشوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اسلام کے مختلف مذاہب اور گروہوں کے درمیان بہت مستحکم روابط ہوں۔ اس کے علاوہ سب سے اہم چیز اسلامی معاشرے سے خرافات و برائیوں کو دور کرنا ہے، کیونکہ اسلام کے دشمن بعض ان خرافات اور سست مطالب سے اپنے ناپاک عزائم من جملہ اسلام کی توہین کرنے کے سلسلے میں ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں۔ جو بعض جاہل افراد یا آگاہ دشمنوں کی طرف سے اسلامی کتابوں میں درج کیے گئے ہیں، اس لحاظ سے اسلامی منابع اور مسلمانوں کے کردار کو پاکیزہ کرنا ضروری ہے، تاکہ ان کمزوریوں کو استعمال کر کے دشمن اسلام کے درخشاں چہرے کو لوگوں کے سامنے سرنگو نہ کر سکیں۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ پاکستان کے صوبہ پنجاب کے شہر بہاولپور سے احمد سیال صاحب لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران کے پروگرام پابندی کے ساتھ سننے کی کوشش کرتا ہوں۔ ریڈیو تہران کے سارے پروگرام مجھے اچھے لگتے ہیں، لیکن میری توجہ خبروں اور سیاسی پروگراموں پر زیادہ ہوتی ہے۔ ریڈیو تہران ہمیشہ سے علاقائی خبروں کو نشر کرنے میں پہلا ریڈیو اسٹیشن ہے۔ جو خبریں ہمیں ریڈیو تہران سے سننے کو ملتی ہیں، دیگر نشریاتی ادارے ان کو نشر نہیں کرتے ہیں، جیسے فلسطین کے حوالے سے تازہ ترین صورتحال ہمیں ریڈیو تہران کے ذریعے سے ہی معلوم ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ مختلف سیاسی موضوعات پر ریڈیو تہران سے پیش کیے جانے والے تحلیلی پروگرام بھی قابل تعریف ہیں، جن کو سن کر مختلف موضوعات کے حوالے سے مکمل آگاہی حاصل ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ریڈیو تہران کے مختلف موضوعات پر پیش کیے جانے والے پروگرام بھی لائق تعریف ہیں، جن میں پروگرام کلام نور جو قرآنی آیات کی تفسیر پر مبنی ہے، جبکہ صبح کی نشریات کا پروگرام صبح امید بھی بہت اچھا پروگرام ہے۔ اسلام کی معرفت پروگرام میں بھی بہت اچھے موضوعات کو مورد گفتگو قرار دیا جاتا ہے۔ اور سامعین، محترم احمد سیال صاحب کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔ کثرت عیال کی وجہ سے امام جعفر صادق علیہ السلام کی ضروریات زندگی میں غیر معمولی اضافہ ہو چکا تھا، چنانچہ خانگی اخراجات کو پورا کرنے کے لیے انہیں تجارت اور دیگر ذریعہ معاش کی فکر دامن گیر ہوئی۔ انہوں نے 1000 دینار کی رقم اپنے غلام مصادف کے حوالے کرتے ہوئے اس سے کہا، یہ 1000 دینار لو اور تجارت کی غرض سے مصر کے سفر کے لیے آمادہ ہو جاؤ۔ مصادف نے اس رقم سے مصر کے بازار میں زیادہ بکنے والی چیزیں خریدیں اور تاجروں کے قافلے کے ساتھ مصر کی جانب روانہ ہو گئے۔ جیسے ہی یہ لوگ مصر کے قریب پہنچے، ان کی ملاقات تاجروں کے ایک دوسرے قافلے سے ہوئی جو مصر سے واپس آ رہا تھا۔ دونوں قافلے کے تاجروں نے ایک دوسرے کی مزاج پرسی کی اور گفتگو کے دوران انہیں یہ معلوم ہوا کہ جو تجارتی سامان ان کے پاس موجود ہے وہ مصر کے بازار میں بالکل نایاب ہے۔ دولت مند تاجر یہ خبر سنتے ہی اپنی خوش قسمتی پر فخر کرنے لگے۔ انہیں اندازہ تھا کہ ان کا تجارتی مال عام لوگوں کی ضرورت میں کام آنے والا ہے، لہذا بازار میں اس مال کی کمی کی وجہ سے لوگ ان کے سامان کو زیادہ سے زیادہ قیمت پر خریدنے کے لیے مجبور ہو جائیں گے۔ اس طرح انہیں اپنے مال کی منہ مانگی قیمت مل جائے گی۔ چنانچہ سبھی تاجروں نے متفقہ طور پر یہ فیصلہ کیا کہ ہم لوگ 100% منافع سے کم پر اپنا مال فروخت نہ کریں گے۔ جیسے ہی یہ لوگ سرزمین مصر میں داخل ہوئے، انہیں فوراً ہی معلوم ہو گیا کہ راہ میں ملنے والی اطلاع بالکل سچ ہے۔ باہمی عہد و پیمان کی روح سے ان تاجروں نے کالا بازاری کا ماحول پیدا کر دیا اور کسی نے بھی 2 گنا قیمت سے کم میں اپنا مال فروخت نہیں کیا۔ چونکہ بازار میں اس مال کی کمی تھی اور ضرورت زیادہ، لہذا کچھ ہی دنوں میں ان کا سارا مال 2 گنا قیمت پر بھی فروخت ہو گیا۔ دیگر تاجروں کی طرح مصادف بھی 1000 دینار خالص منافع لیے ہوئے مدینہ واپس آ گیا۔ وہ خوشی خوشی امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور 1000 دینار کی 2 تھیلیاں آپ کے سامنے رکھ دی۔ امام نے مصادف سے پوچھا، یہ کیا ہے؟ مصادف نے جواب دیتے ہوئے کہا، ان میں سے ایک وہ سرمایہ ہے جو آپ نے میرے سپرد کیا تھا، اور دوسری تھیلی میں منافع کی رقم ہے جو اصل سرمایہ کے برابر ہے۔ امام علیہ السلام نے کہا، مصادف، منافع تو بہت زیادہ ہے، ذرا بتاؤ تو اتنا زیادہ منافع تم کو کیسے حاصل ہو گیا؟ معاملہ یہ ہے کہ مصر کے قریب پہنچنے کے بعد ہم لوگوں کو اطلاع ملی کہ بازار مصر میں اس مال کی شدید کمی ہے جو ہم لوگوں کے پاس ہے، لہذا ہم لوگوں نے آپس میں عہد کر لیا کہ 100% منافع سے کم میں اپنا مال نہ فروخت کریں گے۔ پھر ہم لوگوں نے ایسا ہی کیا اور 100% فائدہ پر اپنا مال فروخت کر کے واپس چلے آئے۔ امام علیہ السلام نے آہ سرد کھینچی اور کہا، سبحان اللہ، تم لوگوں نے ایسی حرکت کی ہے، تم نے یہ عہد کیا ہے کہ مسلمانوں کے درمیان کالا بازاری کا ماحول پیدا کرو گے، اور تم لوگوں نے باہم یہ قسم کھائی کہ 100% منافع سے کم قیمت پر اپنا مال نہیں فروخت کریں گے۔ نہیں، میں ایسی تجارت اور ایسا منافع ہرگز پسند نہیں کرتا ہوں۔ اس کے بعد امام نے ایک تھیلی اٹھائی اور کہا، یہ میری پونجی ہے۔ دوسری تھیلی اسی جگہ پڑی رہنے دی اور کہا، اس دوسری تھیلی سے جس میں 100% منافع کی رقم ہے میرا قطعی اور کوئی سروکار نہیں ہے۔ پھر امام جعفر صادق علیہ السلام نے مصادف کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے مصادف، حلال روزی کے مقابلے میں تلوار چلانا آسان ہے، یعنی تلوار چلانا آسان ہے مگر حلال روزی حاصل کرنا آسان نہیں۔ سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا۔ اجازت دیجئے، خدا حافظ۔یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ اور سامعین، اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے۔ اس کے بعد آج کے دن کی مخصوص دعا، اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا، اور اسی دعا کے ساتھ ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس بھی ختم ہو جائے گی۔ تو ہمیں اجازت دیجئے، خدا حافظ۔
یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، ہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ قائم رضوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 11 اردی بہشت، 3 ذی قعدہ اور 1 مئی کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ گیارہ اردی بہشت سن 1275 ہجری شمسی کو قاجاری خاندان کے چوتھے بادشاہ ناصر الدین شاہ کے قتل سے تاریخ ایران میں ایک 50 سالہ تاریک شاہی دور کا خاتمہ ہو گیا، اور اس طرح آئینی انقلاب کے لیے فضا ہموار ہو گئی۔ ناصر الدین شاہ جس وقت اپنی سلطنت کا جشن زرعی منا رہا تھا، ایران کے ایک انقلابی مجاہد مرزا رضا کرمانی نے اسے گولی کا نشانہ بنایا اور شاہ نے دم توڑ دیا۔ مرزا رضا کرمانی سید جمال الدین اسد آبادی کے پیرو تھے، اور انہوں نے اس زمانے کے ایرانی معاشرے میں پائی جانے والے ظلم و ستم کے خاتمے اور عدل و انصاف کی برقراری کے لیے یہ اقدام کیا تھا۔ ناصر الدین شاہ کا طویل دور حکومت ایران میں عہد قاجاریہ کے اہم ادوار میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس زمانے کے دوسرے اہم واقعات میں سے ایک تمباکو نوشی کے خلاف مرزا شیرازی کا فتویٰ بھی ہے، جو انہوں نے ایک برطانوی کمپنی کو تمباکو کا خصوصی لائسنس دیے جانے کے احتجاج میں جاری کیا تھا۔ ناصر الدین شاہ قاجار کے دوسرے مظالم میں سے ایک افسوسناک واقعہ اس زمانے کے ایک لائق اور باصلاحیت وزیر اعظم امیر کبیر کا قتل بھی ہے۔ گیارہ اردی بہشت سن 1314 ہجری شمسی کو آیت اللہ سید حسن حسینی شیرازی نجف اشرف میں ایک علمی گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد آیت اللہ مرزا مہدی شیرازی کا شمار نجف اور کربلا کے جید علماء میں ہوتا تھا۔ سید حسن نے ابتدائی دینی تعلیم کربلا کے اعلیٰ دینی درسگاہ میں حاصل کی۔ اس کے بعد وہ اپنے والد اور آیت اللہ سید محمد ہادی میلانی کے درس خارج میں شرکت کرتے رہے۔ فلسفے اور معقولات کی تعلیم انہوں نے آیت اللہ شیخ محمد رضا اصفہانی سے حاصل کی۔ اس دوران انہوں نے عراق کی باسی حکومت کے خلاف سیاسی سرگرمیوں میں بھی حصہ لینا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے انہیں بہت سی مشکلات اٹھانی پڑی۔ عالمی سامراج کے پٹھوؤں نے 11 اردی بہشت سن 1359 ہجری شمسی کو اس عظیم عالم دین کو شہید کر دیا۔ گیارہ اردی بہشت سن 1383 ہجری شمسی کو ایران کے ادیب اور مزاح نگار کیومرس صابری فومنی نے وفات پائی۔ وہ سن 1320 ہجری شمسی میں سومئے سرا میں پیدا ہوئے تھے۔ کیومر صابری نے ادب سے اپنے لگاؤ اور طنز آمیز اشعار کہنے کی اپنی صلاحیت کے پیش نظر ادب کی تعلیم حاصل کرنی شروع کر دی اور ادب میں ایم اے کی ڈگری حاصل کر لی۔ ایران کی سابق پہلوی ڈکٹیٹر حکومت کی مخالفت کیے جانے کی وجہ سے ان کے طنز آمیز اشعار میں سیاسی رنگ پیدا ہو گیا۔ اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد مختلف عہدوں پر فائز ہونے کے باوجود وہ گل آغا کے قلمی نام سے طنز آمیز مضامین تحریر کرتے رہے۔ 11 اردیبہشت سن 1383 ہجری شمسی کو کیومر صابری خالق حقیقی سے جا ملے۔ تین ذی قعدہ سن 620 ہجری قمری کو مصر کے مشہور فقیہ اور مفسر ابو العباس ناصر الدین احمد بن محمد بن منصور المعروف ابن منیر اسکندریہ میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے اپنے والد سے ابتدائی تعلیم حاصل کی اور معروف اساتذہ سے دینی و قرآنی علوم اور عربی ادب حاصل کیا اور ان علوم میں مہارت حاصل کی۔ ابن منیر نے مختلف ذمہ داریاں بھی سنبھالیں اور کچھ عرصے تک قضاوت کے عہدے پر بھی فائز رہے۔ ان کی وفات 63 برس کی عمر میں ہوئی تھی۔ انہیں جامع منیر کے نام سے معروف مسجد میں دفن کیا گیا۔ تفسیر قرآن اور دیگر اسلامی علوم میں ابن منیر کی متعدد کتابیں موجود ہیں، جن میں سے کئی کتابیں متعدد بار چھپ بھی چکی ہیں۔ یکم مئی سن 1886 عیسوی کو شکاگو کے مزدوروں نے اپنے مطالبات منوانے کے لیے ایک عظیم الشان مظاہرے کا اہتمام کیا، لیکن پولیس نے بغیر کسی وجہ کے مظاہرین پر گولی چلا دی، جس کے نتیجے میں سینکڑوں مزدور ہلاک اور زخمی ہوئے۔ اس زمانے میں یورپ میں مزدوروں کو طلوع آفتاب سے غروب آفتاب تک کام کرنا پڑتا تھا۔ سن 1886 میں مزدوروں نے مطالبہ کیا کہ ان کے اوقات کار پر نظر ثانی کی جائے اور ان سے ایک دن میں زیادہ سے زیادہ 8 گھنٹے کام لیا جائے۔ اس مظاہرے کے بعد شکاگو کی انتظامیہ نے 7 مزدور رہنماؤں کو تختہ دار پر لٹکا دیا، جس سے تحریک میں اور شدت پیدا ہو گئی۔ ان رہنماؤں کی قربانی کے نتیجے میں امریکی حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہونا پڑا اور مزدوروں کے اوقات کا 8 گھنٹے کا وقت مقرر کرنا پڑا۔ آہستہ آہستہ یکم مئی کا دن شکاگو میں مرنے والے مزدوروں کی یاد میں ہر سال منایا جانے لگا اور اس دن نے بین الاقوامی حیثیت اختیار کر لی۔ یکم مئی سن 1915 کو پہلی عالمی جنگ کے دوران پولینڈ میں کراکوف کے مقام پر روس اور جرمنی کے فوجیوں کے درمیان کراکوف جنگ شروع ہوئی۔ جرمن فوج کو، جس نے 1914 میں بھی روسی فوجیوں کو شکست دی تھی، اس جنگ میں بھی کامیابی حاصل ہوئی اور کچھ ہی عرصے کے بعد اس نے پولینڈ پر قبضہ کر لیا۔ پہلی عالمی جنگ میں روس کے فوجیوں کی پے در پے شکستوں کی وجہ سے روس میں سن 1917 کے کمیونسٹ انقلاب کا راستہ ہموار ہوا۔ یکم مئی سن 1931 کو نیو یارک کی ایک اہم عمارت امپائر اسٹیٹ بلڈنگ کی تعمیر مکمل ہوئی۔ اس عمارت پر اس زمانے میں 40,94,89,000 ڈالر خرچ ہوئے تھے۔ یہ عمارت 102 منزلوں پر مشتمل ہے۔ امپائر اسٹیٹ بلڈنگ کی بلندی 1250 فٹ ہے۔ دوسری جنگ عظیم کے اواخر میں 28 جولائی سن 1945 کو امریکی ایئر فورس کا ایک بمبار طیارہ اس عمارت کی 78ویں منزل سے ٹکرا کر پاش پاش ہو گیا۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ یادوں کے جھروکے پروگرام سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیے آج کے دن کی مخصوص دعا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس کی نشریات بھی ختم ہو جائے گی، تو اجازت دیجئے، خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی اذهب اللیل مظلما بقدرته وجاء بالنهار مبشرا برحمته وكساني ضياءه وانا في نعمته اللهم فكما ابقيتني له فابقني لامثاله وصل على النبي محمد وآله ولو تفجعني فيه وفي غيره من الليالي والأيام بارتكاب المحارم واكتساب المآثم وارزقني خيره وخير ما فيه وخير ما بعده واصرف عني شره وشر ما فيه وشر ما بعده اللهم إني بذمة الإسلام أتوسل إليك وبحرمة القرآن أعتمد عليك وبمحمد المصطفى صلى الله عليه وآله أستشفع لديك فاعرف اللهم ذمتي التي رجوت بها قضاء حاجتي يا أرحم الراحمين اللهم اقض لي في الخميس خمسا لا يتسع لها إلا كرمك ولا يطيقها إلا نعمك سلامة أقوى بها على طاعتك وعبادة أستحق بها جزيل مثوبتك وسعة في الحول من الرزق الحلال وأن تؤمنني في مواقف الخوف بأمنك وتجعلني من طوارق الحموم والغموم في حصنك وصل على محمد وآل محمد واجعل توسلي به شافعا يوم القيامة نافعا إنك أنت أرحم الراحمين۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ حمد اس خدا کے لیے ہے کہ جس نے اپنی قدرت سے رات کو تاریک بنایا اور اس دن کو اپنی رحمت سے روشن کیا اور مجھ پر بھی روشنی بکھیری۔
اور اس نعمت سے مستفید ہوتا ہوں۔ اے معبود، جس طرح آج کے دن زندہ رکھا اسی طرح آئندہ بھی زندہ رکھ، اور رحمت فرما اپنے نبی محمد اور ان کی آل پر۔ مجھے آج اور دیگر راتوں اور دنوں میں حرام کام کرنے اور گناہ کمانے سے داغدار نہ بنا۔ آج کے دن اور جو اس میں ہے اس کی بھلائی اور بعد میں آنے والے انہی دنوں میں بھلائی عطا فرما۔ مجھے اس دن کے شر اور جو کچھ اس میں ہے اور اس کے شر اور اس کے بعد کے بھی شر سے بچائے رکھ۔ اے معبود، میں بذریعہ اسلام تیری طرف وسیلہ پکڑتا ہوں اور قرآن کی حرمت کے ساتھ تجھ پر بھروسہ رکھتا ہوں، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تیرے حضور اپنا شفیع بناتا ہوں۔ پس اے معبود، جس ضمانت کے ساتھ اپنی حاجت براری کا امیدوار ہوں اس پر توجہ فرما۔ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، اے معبود، اس جمعرات میں میری پانچ حاجات پوری فرما کہ اپنا کرم وسیع کر دے، اپنی نعمتوں کے ساتھ توانا بنا دے، تندرستی عطا کر جو تیری بندگی کی طاقت اور قوت دے، جس سے میں تیری طرف اجر و ثواب کا حقدار بن جاؤں، اور میرے لیے رزق حلال میں اضافہ فرما، اور خوف و خطر کے موقع پر امن سے ہمکنار کر، اور غم و علام کے ہجوم میں مجھے اپنی پناہ میں رکھ، اور محمد و آل محمد پر رحمت فرما، اور ان سے میرے توسل کو روز قیامت نفع دینے والا شفیع بنا، کہ تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ Thank you.